بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة الضحى كتفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، اس پیاری کتاب کی تفسیر کا درس جاری ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. استاذن سورت کا ترجمہ: والضحى، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یا قسم ہے آفتاب کی روشنی کی. واللیل اذا سجى، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعك ربك وما قلى، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا. وللآخرة خیر لک من الاولى، اور آخرت آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے. ولسوف یعطیك ربك فترضى، اور عن قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا، پس آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآوى، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی. ووجدک عائلا فاغنا، اور آپ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا. فاما الیتیم فلا تقہر، پس جو یتیم ہو اس پر قہر نہ کریں. واما السائل فلا تنہر، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکیں. واما بنعمت ربک فحدث، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کرے. فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح محمد بن صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ کی تفسیر گزر چکی ہے. والضحى، ضحى، الضحى هو اول النهار، ضحى دن کے پہلے وقت کو کہتے ہیں. وفیہ النور والضیاء، جس میں نور اور روشنی کی ابتدا ہوتی ہے اور پھیلنے کی ابتدا ہوتی ہے. واللیل اذا سجى، ای اللیل اذا غطى الارض وسدل علیہ ظلامه، یعنی رات جب وہ زمین کو ڈھانپ لے اور اس پر اپنی تاریکی یا ظلمت کو ڈال دے. فاقسم اللہ تعالی بشیئین متبینین، بس اللہ تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں دو چیزوں کی قسم کھائی ہے جو متبائن ہیں، متواد ہے. اولہما، سب سے پہلے، الضحى، ضحى کا وقت، اذا انتشر وملأ الارض ضیاء ونورا، جب منتشر ہو جائے اور اپنی روشنی سے زمین اور اپنی روشنی کو زمین پر پھیلا دے. والثانی، اور دوسری قسم جو ہے، اللیل اذا یغشا وفیہ الظلمۃ، رات کی قسم جب وہ چھا جائے جس میں اندھیرا ہے. تو دن کی قسم جب اس کی روشنی کی ابتدا ہو چاش کے وقت میں، اور رات کی قسم جب اس کی ظلمت کی ابتدا ہو جس سے زمین کو اپنی اس ظلمتوں سے ڈھانپ لیتی ہے. جواب القسم کیا ہے؟ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ ما ودعک ربک، ای ما ترکک و اہملک، یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اور آپ سے غافل نہیں ہوا ہے. وما قلع ای وما ابغض اور نہ ہی آپ سے بغض کیا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزاری اختیار کی ہے. بل احب الخلق الیہ فی من اعلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ سب سے زیادہ محبوب مخلوق جو ہے ہمارے علم کے مطابق وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولہذا اختارہ اللہ لاعظم الرسالات, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہے سب سے بڑی رسالات کے لیے, سب سے عظیم رسالت کے لیے, وہ افضل الامم اور سب سے بہترین امتوں کے لیے. وجعلہ خاتم النبیین اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے. فلا نبی بعدہ کوئی نبی نہیں آنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, فلا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد الخلیلین اللذین اختص بهذه صفة العظیمة وهي الخلة, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو خلیلین میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس خاص عظیم صفت سے نوازا ہے. کون سی صفت ہے؟ وہ صفت الخلة, خلت کی صفت. خلت ہے کیا؟ والخلة اعلی انواع المحبة, اعلی انواع المحبة. خلت جو ہے محبت کے جو مراتب ہے سب سے بلند ترین مرتبہ ہے عربی زبان میں. ہم اردو میں تو کہتے ہیں محبت یا عشق بھی کہا جاتا ہے, اور کون سا لفظ ہے محبت کا مترادف اردو میں؟ پیار. بارک اللہ فیک. اور کوئی ہے؟ سوچنا پڑتا ہے. عربی میں 10 ہیں, عربی میں 10 ہیں. سب سے بلند مرتبہ ہے الخلہ. خلہ سے مراد یہ ہے کہ اتنی محبت ہو دل میں کہ اس دل میں کسی اور محبت کی ذرے بھر جگہ نہ باقی رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے خلیل, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرے برابر بھی کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے. شخص فرماتے ہیں وليس من عباد الله فيما نعلم من هو خليل الله الا ابراهيم ومحمد عليه الصلاه والسلام. اور ہمارے علم کے مطابق خلیلین میں جیسے جو دو خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نبی ہیں ابراہیم اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. یقول عز وجل لنبیه صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے واصبر لحکم ربک فانک باعیننا. شیخ صاحب اس وقت چند آیات اور احادیث بیان کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. اس سورت کی ابتدا قسم سے ہوئی ہے, چاشت کا وقت ہے, دن کی روشنی کے پھیلنے کا وقت ہے, جب ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے, جس وقت رؤیت جو ہے دیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ دوپہر میں روشنی اور تیز ہو جاتی تو آنکھیں کھولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے دیکھنے کے لیے. تو سب سے بہترین دیکھنے کا وقت جو ہے کلیئرٹی کے اعتبار سے, وضاحت کے اعتبار سے, وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھائی ہے, پھر رات کی چھا جانے کی قسم کھائی ہے. دو متواضع چیزیں ہیں. جواب القسم ہے ما ودعک ربک وما قلا, تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے. اچھا, اس میں ایک اگر دیکھا جائے, میں اگر انشاءاللہ مختصر تو بیان کروں گا. ودعک ربک, ما ودعک ربک وما قلا, قلاک نہیں ہے وما قلاک. اب دیکھیں آخر میں ودعک یعطیک آگے بھی آئے گا, لیکن اس میں دیکھیں. اچھا, الوداع وداع کرنا, اور قلا جو ہے اگر آپ غور کریں ان میں متضادات ہے، جیسے کہ یعنی قسم چاش کے وقت کی اس کی ضد میں ہے رات کی ظلمت کی. اچھا جواب القسم میں کچھ ایسا ہونا چاہیے نا. الوداع انسان کس سے کرتا ہے؟ اپنے پیاروں سے نا، جسے پیار ہوتا ہے اسے الوداع کہتا ہے. اچھا بیزاری دوست سے کرتا ہے، دشمن سے کرتا ہے؟ دشمن سے کرتا ہے جب کسی جھگڑا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے محبوب ہیں، نہ تو میں نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بیزاری اختیار کی ہے، تو کسی صورت میں بھی آپ مجھ سے دور نہیں ہیں، آپ میرے ہمیشہ پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا قلا کا کاف کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ودع کا کاف ہے، کاف کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے مخاطب کے لیے. قلا کا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب بیزاری کی بات آتی ہے تو جھگڑے کی بات آتی ہے، اس میں اس کاف کو نکال دیا گیا ہے کہ ذرہ برابر بھی بیزاری نہیں ہے. اور یہ جب کسی کی شرف اور احترام مقصود ہوتا ہے تو یہ ضمیر کو نکال دیا جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وصف لحکم ربک فانک باعیننا الى اخر سورۃ الطور نمبر 48، اور صبر کرے اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر؟ لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر. فانک باعیننا، بے شک آپ ہمارے حفظ و امان میں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فعین اللہ تعالی تکلأه وترعاه وتحمیه وتحفظه، اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ثبوت بھی ملتا ہے، جیسے کہ رسول جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. اور اعین باعیننا، اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان بھی مراد ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیاق اور سباق کو دیکھا جاتا ہے، اس سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی اس سے مراد ہے اور حفظ و امان بھی مراد ہے. جو اہل تعطیل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، وہ ایک معنی لیتے ہیں جو فرعی ہے اور اصلی معنی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے کیونکہ مخلوق کی آنکھ ہے، مخلوق کی آنکھیں تو اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہو سکتی، تشبیہ لازم آتی ہے. کیونکہ عقل کی خرابی، تشبیہ کیوں لازم آتی ہے؟ آپ دیکھیں مخلوقات میں آنکھوں میں بالکل فرق نظر آتا ہے ہمیں. اب اگر آپ مختلف مخلوقات کی آنکھیں دیکھیں، ایک جیسی نہیں، انسان کی آنکھ دیکھیں الگ ہے، پرندے کی آنکھ الگ ہے، جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کی آنکھیں الگ ہیں. تو کس نے کہا کہ آنکھیں مخلوق کی ایک جیسی؟ جب مخلوق میں یہ فرق موجود تو خالق مخلوق میں نہیں ہونا چاہیے کیا؟ عقل کی بات ہے تو عقل کے کیا تقاضا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کی آنکھوں جیسا نہیں، کیونکہ تشبیہ کفر ہے اور انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر مکمل انکار ہے تو کفر ہے، اگر بعض صفات کا انکار ہے تو بدعت ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو ہے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے رکھا ہوا ہے رعایت میں، اپنی رعایت میں، حمایت میں اور حفظ و امان میں. وہو الذی قال له صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سورۃ الشعراء نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی یراک حین تقوم، وہ جو آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ قائم ہوتے ہیں نماز میں، قیام کی حالت میں، وہ تقلب کے فساجدین، اور جو آپ بار بار سجدے کرتے رہتے ہیں، یعنی آپ ہمیشہ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہماری آنکھوں میں ہیں، ہمارے حفظ و امان میں ہیں. فما ترکہ اللہ عز و جل بل احاطہ بعلمہ و رحمتہ و عنایتہ و غیر ذلك مما یقتضی رفعتہ فی الدنیا والآخرہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، بلکہ احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے، اپنے رحمت سے، اپنے خاص عنایت سے، اور اس کے علاوہ ہر اس چیز سے خاص عنایت ہے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے دنیا اور آخرت میں بلندی درجات مقصود ہوں. کما قال فی في السورة التي تليها جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اس کے بعد والی سورت میں, سورة الضحى کے بعد سورت کون سی ہے؟ سورة الشرح, الشرح الم نشرح لك صدرك, سورة الليل سورة الشمس کے بعد ہے. سورة الشرح میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورفعنا لك ذکرك, اور ہم نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر بلند فرمایا ہے. پھر اگلی آیت وللآخرة خیر لك من الاولى, شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه الجملة مؤكدة باللام, لام الابتداء, یہ جملہ جو ہے لام سے تأکید کیا گیا اس جملے کا لام الابتداء سے, ای والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس, آخرت سے مراد یہ وہ دن جس میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. ويأون الى مثواهم الاخير الى الجنة او الى النار, اور جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جاتے ہیں چاہے جنت ہو یا دوزخ ہو. والعیاذ باللہ. فیقول اللہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وللآخرة خیر لک من الاولی ای من الدنیا, کہ آخرت جو ہے اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے بہتر ہے. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب ولا خطر على قلب بشر, کیونکہ آخرت میں ہر وہ چیز ہے جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو. جنت اس مراد جنت ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, ہر وہ چیز جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو, ولا أذن سمعت اور نہ کبھی کسی کان نے سنا ہو, ولا خطر على قلب بشر اور نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا گمان یا سوچ آئی ہو بشر میں سے. وموضع صوت احدنا في الجنه خير من الدنيا وما فيها, اور ایک کوڑے کی جگہ جنت میں جو ہے وہ سارے کے سارے دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے, سارے کے سارے دنیا اور دنیا کے خزانے, دنیا کی خوبیاں اور اچھائیاں جو بھی ہیں, ساری دنیا, سارے بادشاہوں کا جو مال ہے, جو دولت ہے, پوری دنیا میں جو سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, خزانے ہیں, جنت میں ایک کوڑا, ایک رسی کے ٹکڑے کی جگہ جو ہے وہ خیر من دنیا, ساری دنیا, وما فیہا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. کما جاء ذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے یعنی حدیث میں ثابت ہوا ہے. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين ان يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله, اس لیے جب اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ زندہ رہنا تو جتنا زندہ رہنا چاہو زندہ رہے جو دنیا میں, یا موت ہے اور موت کے بعد برزخ زندگی ہے جو اللہ تعالی کے قریب ہے, فاختار ما عند الله, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اختیار کے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. كما اعلن ذلك صلى الله عليه وسلم في خطبته, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اعلان فرمایا, حيث قال وهو على المنبر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا, منبر پر کھڑے ہو کر, ان عبدا من عباد الله, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے, خیرہ اللہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, کس چیز کا اختیار, بین ان یعیش فی الدنیا ما شاء اللہ ان یعیش, کہ دنیا میں جتنی اللہ تعالیٰ چاہے زندگی دے دے, یعنی بہت لمبی زندگی, وبینما عندہ یا اس چیز کا اختیار کہ وفات ہو جائے گی, دنیا سے جانا ہوگا, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس خاص انعامات اور احسانات اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے حاصل کرنا ہے. فاختار ما عنده, بس اللہ کے اس بندے نے اس چیز کا اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. فبكى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, جب یہ اعلان سنا, یہ باتیں سنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, تو ان کو رونا آ گیا. وتعجب الناس من بكائه, تو باقی جو صحابہ موجود تھے خطبہ وہ بھی سن رہے تھے, ان کو تعجب ہوا کیف یبکی من ہذا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یعنی کسی کو رونا آئے. ولكن رضی اللہ عنہ کان اعلم الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات یہ ہے کہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اور جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے تعلق سے. علم ان المخیر هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان لیا تھا اس بات سے کہ یہ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر وسلم کو دیا ہے. وان اختار ما عند الله، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. وهو الآخرة، اور اس سے مراد آخرت ہے. وان هذا اذان بقرب اجله، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وفات، یہ وفات قریب ہے، یعنی عن قریب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولسوف یعطیک ربک فترضى. ولسوف اللام هذه ایضا للتوکید، شخص فرمات اللام جو ہے ولسوف میں یہ بھی تأکید کے لیے ہے، وہ موطئۃ للقسم، اور لام جو ہے وہ قسم کے لیے تمہید بھی ہوتی ہے، یعنی تأکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے. وسوف تدل على تحقق شيء لكنه بعد مهلة وزمن، اور سوف جو ہے وہ کسی چیز کی تحقیق کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہوگی لیکن کچھ مہلت کے بعد، ہوگی ضرور لیکن کچھ تھوڑے سے وقت کے بعد، تھوڑے سے مہلت درکار ہے، وقت درکار ہے. ولا سوف يعطيك ربك، يعطيك ربك اي يعطيك ما يرضيك فترضى، اللہ تعالیٰ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیز عطا فرمائے گا، تیرے رب تجھے ایسی چیز عطا فرمائے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. ولقد اعطاه الله ما يرضيه صلى الله عليه وسلم، اور یقین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز عطا فرمائی جس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں. فإن الله تعالى يبعث يوم القيامة مقاما محمودا، اور سب سے بڑا بلند مرتبہ جو ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت ہے، رسالت ہے، اور اخلاق حسنہ ہے، اور امامت ہے، اور ختم النبیین ہے، خلت ہے، بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، ایک سب سے بلند مرتبہ باقی ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں آخرت کے اعتبار سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اور یہ مرتبہ مقام محمود کا، مقام محمود ایک منزلت جنت میں، ایک دو کی جگہ نہیں ہے، صرف ایک، اور سب سے بلند ترین جگہ ہے جنت کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف ایک شخص کے لیے ہے مقام محمود، یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے، یہ فرمایا میرے لیے دعا کیجئے. ہم جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد جب ہم ذکر مسنون پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ وبعث مقام محمود الذي وعدته، اللہ تعالیٰ وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے. کس سے وعدہ کیا ہے؟ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، یہ مقام محمود ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ وسلم راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ فرمائیں گے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، جس پر یحمدہ فیہ الاولون والآخرون، تعریفیں کریں گے. الاولون جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، پہلے قومیں سارے گزرے ہیں، والآخرون جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، امتی اور باقی لوگ ہیں، سب تعریفیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی تعریفیں کریں گے. وأولو العزم من الرسل، یہاں کے انبیاء اور أولو العزم رسولوں میں سے، لا يستطيعون الوصول الى ما وصل الیہ، یہ مرتبہ کبھی پا نہیں سکتے. مقام محمود کا مرتبہ، بلند مرتبہ کوئی بھی نبی نہیں پا سکتا. فإذا كان يوم القيامة، بس جب قیامت کے دن آئے گا. وعظم الكرب والغم على الخلق، اور کرب شدت اور تکلیف اور غم خلق پر بہت شدید ہو جائے گی. وضاقت عليهم الأمور، اور جب معاملات بہت تنگ ہو جائیں گے میدان محشر میں. طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، یعنی میدان محشر میں مختلف مراحل ہے، ایک مرحلہ ہے جب خاموش ہو گئے، کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی حرکت بھی نہیں کر سکے گا، پھر مرحلہ آئے گا بات کرنے کا اور دوری اختیار کریں بھاگنے کا، یوم یفر المرء من اخیہ، لوگ بھاگیں گے اپنے پیاروں کو دیکھ کے، پھر ایک مرحلہ آئے گا جو لوگ تڑپ اٹھیں گے کرب اور شدت، تکلیف کی شدت سے، تو ایک دوسرے سے کہیں گے کسی سفارشی کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ سفارش کرے، کسی کی سفارش کے حساب شروع ہو، کہ حساب شروع ہو، دیکھیں یہ بھی پتہ ہے کہ حساب کیسا ہونا اللہ اعلم، لیکن 50,000 سال کا دن ہے اور شدید تکلیف ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، یعنی لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے اعمال جو بھی بد اعمال کیے ہیں، جو برائے دنیا میں کرتے ہیں، وہ پسینے کی شکل اختیار کرے گے، جتنی زیادہ برائے اتنے زیادہ پسینہ ہوگا، اور ڈوب رہے ہوں گے، بعض لوگ بالکل ڈوب رہے ہوں گے، بعض لوگوں کو ٹخنوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، بعض لوگوں کو یعنی کمر تک، اور بعض لوگوں کو سینے، اور بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے، سبحان اللہ، زیادہ کیوں ہے، اگرچہ دیکھیں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، دنیا میں اگر پانی آ جاتا ہے تو برابر ہوتا ہے نا، کوئی لکوڈ کوئی بھی آئے تو برابر ہو جاتا ہے نا، آخرت میں ایسے نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو آخرت پہ قیاس نہیں کیا جاتا، زمین یہ نہیں رہے گی، آسمان یہ نہیں رہے گا، سورہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، تو لوگ تڑپ اٹھیں گے شدید شدت میں، تکلیف میں، تو ایک دوسرے سے کہیں گے چلے کچھ سفارشی ڈھونڈتے، سفارشی کس چیز کے لیے، تاکہ اس کرب سے اور تکلیف سے جان چھوٹے، حساب تو شروع ہو، فیأتون الی آدم، سب سے پہلے جائیں گے ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس، ثم نوح، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، ثم ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ، ثم موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ثم عیسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہؤلاء خمسہ اولہم، ان پانچ میں سے سب سے پہلے ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، ونوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وہؤلاء الاربع علیہم الصلوۃ والسلام من اولی العزم، اور باقی جو چار اولی العزم رسولوں میں سے ہیں، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق، سب معذرت کریں گے شفاعت، مخلوق کی شفاعت کرنے سے، حتى تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، یہاں تک کہ شفاعت پہنچے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فيقوم ويشفع، بس اٹھیں گے اور شفاعت کریں گے، لمبی حدیث ہے شفاعت کی، جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے عرش کے سامنے، کتنا لمبا سجدہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میں سجدہ کروں گا، ایک لمبا سجدہ ہوگا، اور ایسی تعریفیں اللہ تعالیٰ اس وقت نازل فرمائے گا جو پہلے کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے، ایسی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، میں کرتا رہوں گا اور شفاعت گزارش کرتا رہوں گا، فَيُحَدَّ لِي حَدًّا فِي الْحَدِّ کر دی جائے گی، اور پھر شفاعت بھی ہوگی، فرماتے وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا عَطَاءٌ عَظِيمٌ، کوئی شک نہیں کہ عطا عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَمْ يَنَلْهُ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ، خلق میں سے کس نے بھی یہ عطا نہیں پایا، ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نِعْمَهُ عَلَيْهِ السَّابِقَةَ حتى سدل به النعم اللاحقه، پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد جو پہلی نعمتیں بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں اس کا بیان ان کو بیان کیا ہے، تاکہ آنے والی نعمتوں کا اس سے ثبوت ملے کہ ما ودعک وما قلا، نہ تو پہلے آپ کو چھوڑے نہ چھوڑنے والے تا قیامت، یعنی جب تک زندہ رہیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذکر خیر تا قیامت رہے گا، ورفعنا لك ذکرک تا قیامت رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا، یہ کون سی نعمتیں جو پہلے گزر چکی ہیں، فقال الم یجدک یتیما فآوى، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانا دیا، والاستفهام هنا للتقرير، یہ جو استفام ہے جو سوال یا جملہ ہے، الم سوال کے لیے ہوتا ہے، دیکھیں بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں، الف لام میم مد کے ساتھ الگ ہے، حروف مقطعہ ہیں، الم سوال یہ ہے، سوال کے لیے، اور یہ کون سا حرف ہے، حرف جزم ہے، لم و الم، یعنی جزم کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے، الم نشرح لك صدرك، کیا یعنی آپ کسی نے کوشادہ نہیں کیا، یعنی آپ کسی نے ضرور کوشادہ کیا ہے جزم کے ساتھ، اور یہاں پہ الم یجد کا یتیما فآوى جزم کے ساتھ، یقیناً آپ یتیم تھے اور آپ کو ٹھکانا آپ کے رب نے ہی دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والاستفهام للتقرير, استفهام تقرير کے لیے ہے, یعنی قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پائے اور آپ کو ٹھکانا دیا. یتیما من الاب و یتیما من الام, ماں باپ دونوں سے یتیم تھے. وان اباه توفي قبل ان يولد, والد صاحب کی وفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئی. وہ متوفیت قبل ان تتم ارضاعه, قبل ان تتم ارضاعه, اور والدہ کی وفات جو ہے رضاعت سے پہلے ہو گئی, رضاعت کو تمام کرنے سے پہلے ہو گئی. ولیکن اللہ تعالیٰ تکفل به, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمائی ہے. ویسر له من يقوم بتربیته والدفاع عنه, اور اللہ تعالیٰ نے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو توفیق دی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچپنے میں, اس یتیمی کی حالت میں یہ آسانی فرمائی ہے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جو اپنے قوم کے سب سے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے, انہیں تربیت کی پرورش کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلے دادا تھے عبد المطلب اور پھر چاچا ابو طالب, اور آپ جانتے ہیں کہ قوم کا سردار جب تربیت کرتا ہے تو کس طریقے سے, یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ کعبے کے سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے, خاص ایک جگہ یہ خاص گدی رکھ دی جاتی تھی جس پر عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے کیونکہ وہ قوم کے سردار تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے, جا کے اسی جگہ پر جا کے بیٹھتے تھے, کوئی بچہ نہیں بیٹھتا تھا, اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کسی یعنی اتنی بڑے بلند مرتبے کو کوئی شخص آ کے بیٹھے. تو جب بیٹھتے تھے کوئی منع کرتا تو دادا منع کر دیتے, کچھ نہ کہیں, یعنی یتیم بچہ ہے اور پیارا بھی ہے تو اگر یہ بیٹھے سے اس کچھ نہ کہا کرے تو منع کر دیتے تھے سبحان اللہ, جسے یعنی لوگوں نے سمجھا تھا جو سمجھدار لوگ تھے کہ یہ بچہ کسی جگہ یعنی کسی مرتبے پہنچے گئے ہے, جو ایسی جگہوں پہ لوگ بچپن سے بیٹھا کرتے ہیں وہ عام بچے نہیں ہوتے. اب یہ دیکھیں ابھی چھوٹا سا بچے, چھوٹے سے بچے ہیں, ابھی جوانی باقی ہے, پھر نبوت ہے, پھر یہ بلند مرتبہ تھے سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولكن الله تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه, تربیت بھی خوب کی ہے اور دفاع بھی خوب کیا ہے, خصوصی طور پہ ابو طالب نے, کیونکہ عبد المطلب کی جو وفات ہوئی تو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبوت ابھی نہیں ملی تھی, لیکن جب نبوت ملی تو چاچا زندہ تھے ابو طالب, اور یعنی اتنی دفاع کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچا نے آپ کو بڑا دفاع کیا, بڑا خیال رکھا ہے, وفات کفر پہ ہوئی ہے, کیا مرنے کے بعد کوئی آپ کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچے گا ان کو؟ اب سوال کرنے والے ایک صحابی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کافر کی کوئی شفاعت نہیں ہے, بخشش نہیں کافر کے لیے, لیکن اتنی جو محنت کی ہے, جو دفاع کی, آپ کی تربیت کی ہے اتنی سالوں, کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں نام نہیں ہے ابو طالب کا, صحیح مسلم میں نام ہے ابو طالب کا, کہ جہنم کے نیچے والے حصے میں تھے, میری وجہ سے جہنم کے اوپر والے حصے میں ہوں گے, ان کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ابل جائے گا, اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے, لیکن جہنم سے باہر نہیں ہوئے کبھی, کیونکہ کافر کے لیے کسی کی سفارش بھی نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, امت میں کیا ہوتا ہے, واللہ یعنی دکھ بھی ہوتا ہے, رونا بھی آتا ہے, تعجب بھی ہوتا ہے, اور ترس بھی آتا ہے, غصہ بھی آتا ہے ایک ہی وقت میں. جاہل لوگ ہیں, سیدھے سادے لوگ ہیں, واللہ بعض ایسے ظالم لوگ ہیں جو گدی نشی کہا جاتا ہے, اور اس گدی پر بیٹھ کے لوگوں کو شرک, بدعات اور خرافات کی تعلیمات دیتے ہیں, ان میں سے بعض لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, رب کو کوئی ذکر ان کی زندگی میں کچھ ہے بھی نہیں, صرف ایک چیز جانتے ہیں, میں فرآن پیر سے کا مرید ہوں، میں نے بیعت کی ہے بس بیڑے پار نے، اب پیر نے سفارش کرنی ہے قیامت کے دن، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ غوث کا لفظ غلط ہے، کیونکہ غوث کا مطلب ہے جو شدت میں کام آنے والا، اور شدت میں کام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نہیں ہے مطلقاً جو ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ غوث کے پاس ایک رجسٹر ہے جس میں سارے کے سارے مریدین جو ہے نام رجسٹر ہیں، اللہ نے فرمایا نے سارے کو بخش دیا ہے، رجسٹر غوث کو پہلے سے دے دیا گیا تو سب نام پہلے سے درج تھے جو بھی تا قیامت مریدین آئیں گے، تو جس کو پتہ ہے کہ بھائی بس میں نے غوث کا عبدالقادر جیلانی کا میں نے قادری بن جانا ہے بس، اور رجسٹر میں میرا نام پہلے سے درج ہے، وہ میری بخشش ہو چکی ہے، تو نماز کہاں، روزہ کہاں، زکوٰۃ کہاں، صدقات، خیرات، حج، عمرہ، اس کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہے، بہت سے وجوہات سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنے سارے معاملات اب رب کے سپرد نہیں کیے، ان پیروں کو سپرد کر دیے ہیں، جو بس پیر خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں، سبحان اللہ۔ بے نمازی جو ہے جانتے ہیں جو نمازی پر اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کافر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، کب دوسری حدیث میں ہمارے ان کے بیچ میں جو حد فاصل ہو کیا ہے؟ نماز کی، اہل ایمان اور کفر کے جو حد فاصل ہے وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے، جس نماز کو چھوڑا ہے فقط کفر، یقیناً اس نے کفر کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور کافر کے لیے سفارش ہے، واللہ اگر کسی کافر کی سفارش ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور کافروں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سفارش نہیں ہوئی۔ ترک الصلاۃ کفر ہے، غیر لوگوں کو پکارنا شرک ہے، کفر ہے، بدعات مکفرہ غلط عقائد رکھنا یہ بھی کفر عقائد ہے، یہ بھی کفر ہے۔ امت کس طرف جا رہی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آج ذلیل ہیں، کافر جو ہے ہمارے سروں پر بیٹھے، امت ٹکڑے ٹکڑے بٹ چکی ہے، امت میں یہ خراب ہے، امت میں وہ خراب ہے، تو ذمہ دار کون ہے اس کا؟ یہ خرابیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے بچائی ہیں؟ واللہ ساری خرابیاں ہمارے اندر ہیں اور یہیں سے شروع ہوتی ہیں، پھر اس کا اثر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، پھر پڑوسوں میں ہوتا ہے، پھر معاشرے میں ہوتا ہے، پھر امت میں پھیل جاتا ہے۔ الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں، حتى وصل الى الغايه التي اراد الله عز وجل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غایت تک پہنچایا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا۔ وقول يتيما فآوى، وجاء التعبير والله اعلم بفآوى لسبب لفظي ومعنوي، یعنی لفظ فآوى جو ہے فآوى کا نہیں ہے، کاف کے بغیر ہے۔ کیا وجہ؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں، پہلی وجہ لفظی، دوسری معنوی ہے۔ اما السبب اللفظی فلأجل ان تتوافق رؤوس الآیات من اول السور، من اول السورة، تاکہ جو اس سورت کی آیتوں کا جو اختتام ہے وہ ایک جیسا ہو۔ والضحى والليل اذا سجى، آخر میں کیا ہے؟ الف، الف مقصورہ ہے۔ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، فآواك هو تتو، یہ جو الف ہے یعنی آیت کے اختتام ایک جیسا نہ ہوتا۔ تو سب سے پہلے وجہ کیا ہے؟ لفظی وجہ ہے کہ تاکہ آیتوں کے اختتام ایک جیسا ہو۔ وأما السبب المعنوي، دوسرا وجہ جو معنوی ہے، فإنه لو كان التعبير فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وسلم والأمر أوسع من ذلك، اگر آواکا کا لفظ آ جاتا کاف کے ساتھ تو کاف میں خصوصیت ہے خطاب کی، اور قید لگ جاتی کہ یہ جو ٹکانہ دینا ہے صرف آپ کے لیے ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ بات اس سے زیادہ وسیع ہے، ٹکانہ صرف اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ فإن اللہ تعالیٰ آواہ وآوا بہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹکانہ بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کو ٹکانہ بھی دلوایا ہے۔ وہ کیسے؟ آوا به المؤمنین فنصارى وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنهم سبحانه وتعالى، بل كي الله تعالى نے مومنوں کو ٹھکانہ بھی دیا ہے، کیونکہ جب کلمہ پڑھ لیا تو سب سے پہلے قوم نے دشمنی مول لی، وہ شدید تکلیفیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ سے مراد حفظ و امان ہے، اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے، خاص عنایت فرمائی ہے، خاص حمایت فرمائی ہے. کیا یہ خاص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سب مومنوں کے لیے تھی؟ سب مومنوں کو ذریعہ کون بنے، سبب کون بنے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں تعبیر سبحان اللہ، دیکھیں اگر فآوا کا ہوتا تو باقیوں کے لیے نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. فآوا میں کاف نہیں ہے خطاب کی، قید نہیں لگائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھکانہ دیا، حفظ و امان اور حمایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کی بھی جو ایمان لے کے آتے ہیں، اور یہ تحقق قیامت ہے. سبحان اللہ، اہل ایمان جو حق پر قائم ہیں وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دفاع بھی کیا ہے. اچھا، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَجَدَكَ ضَالًا اَيْ غَيْرَ عَالِمٍ. ضال سے مراد بعض لوگ گمراہ کہتے ہیں، گمراہ کا لفظ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں تھے. ضال عربی زبان میں دو قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں، ایک وہ جو بھٹکا ہوا ہے گمراہ، دوسرا وہ جو راستہ نہیں جانتا، پہنچنا چاہتا ہے لیکن راستہ جانتا نہیں ہے. لفظ اعتبار سے یہ بھی راہ پر تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو گمراہ ہی ہے. ضال اسے بھی کہتے عربی میں، لیکن دونوں کے اندازے میں فرق ہے کہ نہیں؟ گمراہ ہے تو سب سے پہلے کیا بات آتی ہے؟ نگیٹیویٹی آتی ہے کہ کوئی خرابی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ حق چاہتے تھے لیکن راستہ نہیں تھا. اب جانتے ہیں غار حرا میں جاتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، یعنی قوم بت پرستی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے، بچپن سے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بچپن سے اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. تو کرتے کیا تھے؟ یہ بت تو خالق نہیں ہو سکتے، یہ مالک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے تو جان لیا، ان کو سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو پکارا کیوں جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے انہیں تراشتے ہیں، اور اس اللہ کے گھر کعبے کے ارد گرد 360 بت موجود ہے، یہ کس کام آتے ہیں؟ تو پھر وہ کون سی ذات ہے جنہیں سجدہ کیا جاتا ہے، جنہیں پکارا جاتا ہے؟ تو غور فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اَيْ غَيْرِ عَالِمٍ، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل ان ينزل عليه الوحي، قبل ان ينزل عليه الوحي، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے کچھ ہی جانتے نہیں تھے کہ حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ خبریں کہاں سے ملی ہیں؟ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، پھر حساب ہے، پھر کتاب ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے، یہ فرشتے موجود ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلا ہے ہمیں؟ وحی نازل ہوئی تو پتہ چلا ہے نا. كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعلمك ما لم تكن تعلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کبھی نہیں جانتے تھے. الآخر سورۃ النساء آیت 113. وقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك، الآخر آیت سورۃ عنکبوت آیت 48. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھا کرتے تھے یا پڑھتے تھے. ولا تخطه بيمينك، اور نہ ہی آپ کبھی کوئی کتاب لکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پہلی بات تو یہ ہے. یہ بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے، پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے یہ کسی کتاب پڑھ کے کہیں سے کوئی سنا رہا ہے، پڑھ نہیں سکتے تھے، نہیں لکھ سکتے تھے. سبحان اللہ. فہو صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يعلم شيئا بل هو من الامیین، نہ تو کوئی چیز جانتے تھے وحی سے پہلے بلکہ امیین میں سے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم، الى اخر سورۃ جمعہ نمبر 2. اسی نے ہی امیین میں، جو امی ہیں ان میں، مبعوث فرمایا، بھیجا رسول منہم، انہی میں سے رسول بھیجا، امیین میں سے. عرب جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس زمانے میں، یعنی بعض صحابہ جو پڑھے لکھے بعد میں تو بعد میں علم حاصل کیا، جو ان سے پہلے تھے علم نہیں تھا، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر وسلم کو بھیجا انہی کی طرف. لا يقرأ ولا يكتب, نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے, لیکن وصل الى هذه الغایت العظیمة بالوحی, تو اتنی بلند ترین مرتبہ جو ہے علم کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم پوری کائنات میں مخلوقات میں سے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم. انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سب سے بڑے عالم ہیں, کیونکہ خاتم النبیین ہیں. جتنی پہلی جو پیغام تھے, جو رسالت تھی, جو وحی تھی, قرآن مجید مہیمن ہے, وہ سارا علم جو اللہ نے باقی رکھنا چاہا وہ موجود ہے, جسے منسوخ کرنا چاہو منسوخ ہو گیا ہے. تو اولین کا جو علم اس قرآن میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر وسلم وحی نازل فرمائی ہے, تو قرآن مجید میں محفوظ ہو چکا ہے, تا قیامت محفوظ رہے گا. تو یہ بلند ترین مرتبہ جو امی تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم, زندگی ساری امی رہے, یعنی آخر وقت تک پڑھتے لکھتے نہیں تھے, پڑھنے سے نہیں جانتے تھے, اس کے باوجود بھی دنیا کا بلند ترین مرتبہ, دنیا اور آخرت کا بلند ترین مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا. کیسے ملا, کہاں سے ملا؟ وحی کے ذریعے سے. لیکن وصل الى هذه الغایت العظیمة بالوحی الذي انزله الله عليه فعلم وعلم, بس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وسلم نے علم حاصل کیا اور اسے تعلیم بھی دی ہے. یار ایک منٹ, کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, پھر تعلیم بھی دی, تعلیم کیسے دی ہے؟ کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور کئی لوگوں نے اس پر یعنی کتابیں بھی لکھی ہیں, اعتراض بھی کیا ہے جاہل لوگوں نے, بعض جاہل لوگوں نے, کہ کہتے ہیں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلا ان پڑھ تھے, یہ گستاخی آپ وسلم کی شان میں. وہ ان پڑھ کیسے تھے؟ وہ تو معلم تھے, تو معلم کے لازمی ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو. اللہ نے خود فرمایا امیین بعد فی الامین رسولا منہم, امیین میں سے رسول بھیجا انہی کی طرف, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وہ یہ کس نے کہا ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں سکتا؟ ان پڑھ سے مراد جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی لکھنا جانتے تھے. اچھا, سن کے بیان تو کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اسے کہتے التلقی عربی میں, زبان سے لفظ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. اور شریعت کا علم جو ہے سارے کا سارا علم بالتلقی ہے, یہ لکھنا بعد میں آیا ہے, پڑھنا لکھنا بعد میں آیا ہے. یعنی آپ سب سے بڑے شریعت کے عالم بن سکتے ہیں, یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے, آپ شریعت سب سے بڑے عالم بن سکتے جب تک آپ کے جبکہ آپ ان پڑھ ہیں. شریعت سب سے بڑے عالم بن سکتے ہیں جبکہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. یہ صرف اس علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, شریعت کے علم کے ساتھ. میڈیکل نہیں کر سکتے بغیر پڑھنے لکھنے کے, انجینئرنگ نہیں کر سکتے, کوئی بھی سائنس نہیں کر سکتے. یہ دنیا کا سب سے بلند ترین مرتبہ ہے علم کا, سب سے بڑا علم یہ ہے, شریعت کا علم ہے. میڈیکل سے بھی, انجینئرنگ سے, ہر علم سے سب سے بلند ترین علم ہے شریعت کا ہے. اور سبحان اللہ, دیکھیں آپ اللہ کا کرم دیکھیں کہ ان پڑھ بھی سب سے بڑا عالم ہو سکتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, تو کیسے علم حاصل کرے گا؟ تلقی سے. آپ دیکھیں کہ کئی لوگ نابینا گزرے ہیں, بچپن سے اندھے نابینا, کبھی کچھ دیکھا نہیں, تو پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں؟ دنیا کے بڑے علماء میں سے گزرو, تاریخ دیکھ لیں آپ, صحابہ میں سے کیسے تھے جو نابینا تھے, تابعین میں سے تھے, امام قتادہ السدوسی جو نابینا تھے لیکن تفسیر میں یعنی بڑے پایہ کے عالم ہیں مانے جاتے ہیں, علم التفسیر میں سبحان اللہ. آپ دیکھیں شیخ بن باز رحمہ اللہ, دور حاضر اگر ہم بات کرتے ہیں, اپنے زمانے کے جو اس کے ان کے اقران تھے سب سے فقیت حاصل کی کہ نہیں؟ اچھا, 15 سال کی عمر میں آنکھوں میں بیماری لگی, 20 سال کی عمر میں مکمل نابینا ہو چکی. اب 20 سال کا یعنی وہ عمر نہیں ہوتی جس میں انسان جاتا اتنا پایہ کا علم حاصل کرے کہ مفتی اعظم بن جائے کسی ملک کا. اچھا, 20 سال سے لے کے باقی جو علمی مرحلہ گزرا ہے, علم رکا نہیں ہے. 20 سال میں مکمل نابینا, کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے 20 سال کی عمر میں. 20 سال سے لے کے 40 سال کے 20 سال جو اور گزرے ہیں, ایک کیسے علم حاصل کیا؟ تلقی سے, سننے سے. اسے دیکھیں قرآن مجید میں السمع والابصار پہلے کیا آتا ہے؟ سننا پہلے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت سے بڑھ کر ہے. انسان جب سنتا ہے, یعنی سننے سے آپ عالم بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر سننا نہیں ہے اور صرف دیکھنا ہے مشکل ہو جاتی ہے, مشکل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فعلم وعلم, بس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل بھی کیا اور علم کو آگے اس کی تعلیم بھی دی ہے. وہنا قال فہدا, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فہدا. فہدا کیوں ہے, فہدا کا کیوں نہیں, وہی بات ہے جیسا کہ فآوا آوا کا نہیں ہے. ولم یأتی التعبیر واللہ اعلم فی فہداک لیکون ہذا اشمل واوسع, کیونکہ یہ اشمل اور اوسع ہے اس کا معنی جو ہے. فہو قد ہدی علیہ الصلوۃ والسلام, ہدایت دی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے. وہد اللہ بھی, اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت دی ہے. تو ہدایت صرف خاص آپ وسلم کے لیے نہیں ہے, ہدایت آپ وسلم کے لیے بھی ہے اور ہدایت آپ وسلم کے متبعین کے لیے بھی تا قیامت. فوہادی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ وسلم ہادی بھی ہیں مہدی بھی, ہدایت دی بھی گئی ہے اور ہدایت دینے والے بھی ہیں. کون سی ہدایت ہے؟ یہ دل کی ہدایت نہیں, رہنمائی کی ہدایت, دلال و ارشاد کی ہدایت. اذن فہدا ای فہداک وہدا بک ووجدک عائلا فاغنا, ای وجدک فقیرا لا تملک شیئا. فقیر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مفلس تھے, کچھ نہیں تھا, بس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے غنی فرمایا. ای اغناک واغنا بک, آپ کو بھی غنی کیا اور آپ سے بھی غنی کیا دوسروں کو جو آپ کے متبعین ہیں. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے یعنی مومنوں سے وعدہ کیا ہے بہت سارے مال غنیمت آپ لیں گے. الى آخر آیہ سورۃ فتح آیت نمبر 20. وما اکثر مغانم مسلمین من الکفار تحت ظلال السیوف, اور کتنی غنیمتیں ملی ہیں اور حاصل کی ہیں مسلمانوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے, یعنی جہاد سے, جو جہاد شرعی ہے. غنائم عظیمة کثیرة کلها بسبب هذا الرسول الكريم علیہ الصلاۃ والسلام حين اهتدوا بهديه. یہ ساری مال غنیمت کثرت سے کہاں سے ملا مسلمانوں کو, مومنوں کو؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ملا. یہ عظیم اور بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے, کب؟ حين اهتدوا بهديه, جب ہدایت حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اور رہنمائی سے. واتبعوا سنته, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی ہے. فنصرهم اللہ تعالیٰ به, اللہ تعالیٰ نصرت فرمائی ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. وغنموا من مشارق الارض ومغاربها, اور مال غنیمت مشرق سے ہی مغرب تک حاصل کیا. ولو ان الامه الاسلاميه عادت الى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر اليهم والغنى والعزه والقوه, ولكن مع الاسف ان الامه الاسلاميه في الوقت الحاضر كل منها ينظر الى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصره الاسلام او خذلان الاسلام. شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے اور مکمل اگلے ہفتے ہم کریں گے. دور حاضر کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں, صرف اس جملے ان دو جملوں پہ تین جملے میں بات ختم کرتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولو ان الامه الاسلاميه عادت الى ما كان عليه السلف الصالح, اگر امت اسلامیہ آج اسی چیز پر واپس چلے جائیں جن پر سلف صالحین قائم تھے, صحابہ اور بہترین تین زمانوں کے لوگ, تابعین اتباع التابعین, سلف صالحین, لعاد النصر الیہم, تو اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے واپس ان کی طرف پلٹے گی, غلبہ انہی کو ملے گا, اللہ تعالیٰ مدد بھی واپس آئے گی. والغنا, بے پرواہی بھی, غنی بھی ہو جائے. والعزت, عزت بھی ملے گی. والقوۃ, طاقت بھی ملے گی. ولیکن مع الاسف, ولیکن مع الاسف ان الامه الاسلامیہ فی الوقت الحاضر, لیکن امت اسلامیہ دور حاضر میں افسوس کے ساتھ شیخ صاحب کہہ رہے کہ افسوس ہے کہ وقت حاضر میں, دور حاضر میں امت کا یہ حال ہے. کل من ينظر الى حظوظ نفسه, سب اپنے نفس کے حظ کی طرف دیکھتا ہے, اپنی بھلائی کس چیز میں ہے اس نے خیال رکھنا ہے. بقطع نظر عما يكون بنصر الاسلام او خذلان الاسلام, اس سے قطع نظر کہ اسلام میں کیا بھلائی اسلام کے لیے اور کیا برائی، کس اسلام کی عزت ہے، کس میں ذلت ہے، کس میں خیر ہے، کس میں شر ہے یا رسوائی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا آج کا مسلمان الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر درس میں ایسے انشاءاللہ شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.